ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے. یہ ہے وہ آیت مشہور جس کو آیت حجاب کہتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حجاب فرض ہو گیا. اس کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے اس آیت کے بارے میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور ولیمہ کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر لوگ حاضر ہوئے، تو طعام ولیمہ کھا کر وہی باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہ گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ لوگ اٹھ جائیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ اختیار فرمایا جیسے آپ اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں وسعت اخلاق کے باعث لحاظ بہت تھا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے یہ نہ فرمایا کہ چلے جاؤ اٹھ جاؤ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھتے دیکھ کر بھی نہ اٹھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھا تو اٹھ کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ جانے پر کچھ آدمی تو چلے گئے اور کچھ رہ گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے تک جا کر یہ سمجھتے ہوئے واپس ہوئے کہ وہ لوگ نکل گئے ہوں گے. جب وہ تشریف لائے تو دیکھا وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس ہوئے. اس کے بعد وہ لوگ کھڑے ہوئے اور چلے گئے. میں نے ان کے چلے جانے کی خبر، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے، میں نے ان کے چلے جانے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں تک کہ گھر میں داخل ہو گئے، اور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو روک دیا اور میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، جو ابھی پڑھی گئی جو آیت حجاب ہے. یہ قصہ بخاری شریف میں کہیں اجمالا اور کہیں تفصیلا کئی جگہ پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا تھا، یعنی گھر سمجھیے ان کا تھا، گھر میں رہا کرتے تھے بچپن سے. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 ہجری میں نکاح فرمایا. لہذا اس حساب سے اس واقعے کے وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال تھا. چونکہ وہ پہلے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آیا جایا کرتے تھے, اسی وجہ سے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے چلے جانے کے بعد گھر میں داخل ہونے لگے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اندر جانے کا ارادہ کیا, مگر چونکہ اس اسلام میں پردے کا حکم آ چکا تھا اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر کے اندر جانے سے روک دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شروع واقعے سے آخر واقعے تک موجود تھے, اس آیت حجاب کے نازل ہونے کے شروع کا واقعہ کہ ولیمہ ہوا, اس میں دعوت ہوئی, اس میں کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں لیکن نہیں اٹھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے, پھر آ کے دیکھا پھر موجود ہیں, پھر چلے گئے, پھر آخر اطلاع ملی کہ وہ لوگ چلے گئے. تو یہ واقعہ شروع سے آخر تک اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یعنی میں پردے کی آیت کے متعلق سب لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں, وہ موجود تھے اس آیت کے. اور آیت جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی, اس کا ترجمہ یوں ہے, اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بے بلائے مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے داخل ہونے کی اجازت دی جائے, ایسے پر اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو لیکن جب تم کو بلایا جائے کہ کھانا تیار ہے تب جایا کرو, پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو. اب یہ ہماری ایک سنت کے خلاف عادت ہے کہ کھانا تو ہو گیا اب پھر بیٹھے ہوئے گپ ہو رہی, حالانکہ قرآن کی اس آیت کے مطابق سنت یہ ہے یعنی حکم ہے کہ جب کھانا کھا لو تو بس رخصت ہو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو, اس سے اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے, سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا, اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو یعنی ازواج مطہرات سے تو پردے کے باہر سے مانگا کرو اور یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے, اور تم کو یہ جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلفت پہنچاؤ یعنی اس کے خلاف کرو گے, اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو, بے شک تمہاری یہ بات خدا کے نزدیک بہت بڑی بھاری معصیت ہوگی. تو اس آیت سے پردہ اسلام میں شروع ہوا ہے, اور دیکھیں کیسا پردہ تھا کہ 15 سال کا لڑکا جو ابھی بالغ ہوا ہے اور ہمیشہ گھر کے کام کرتا ہے, ازواج متحرات کا بیٹا ہے, آنا جانا سب کچھ ہے, لیکن جب آیت حجاب نازل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کہہ دیا کہ تم اب اندر نہیں آ سکتے, کوئی رعایت نہیں تھی, اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے رعایت کیسے. اس آیت سے واضح ہو گیا کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو اور کہیں دعوت میں جانا ہو تو پہلے سے جا کر مت بیٹھ جاؤ بلکہ عین وقت پر پہنچو اور کھا کر چل دو اور اس کے گھر میں جگہ گھیرے ہوئے مت بیٹھو, الا یہ کہ وہ میزبان خود کہے بھائی آ جانا انتظامات کرنے پال نہ ہو, وہ الگ چیز. یہ حکم فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو, کوئی آڑ ہو پردہ ہو اس کے پیچھے سے مانگو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں امت کے افراد کو یہ حکم ہے کہ پردے کے پیچھے سے سوال کرو, حالانکہ ازواج مطہرات کو امت کی مائیں بتایا گیا, وہ مائیں تو دوسری عورتوں سے بغیر پردے کے سامنے ہو کر بات چیت یا کوئی چیز طلب کرنے کی کیوں کر اجازت ہو سکتی ہے, خصوصاً اس زمانے میں جو فساد اور فتنوں کا دور ہے. یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ چہرے کا پردہ اس کی علت فتنہ ہے, بے شک علت فتنہ ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ ہی نے فرما دیا تو پتہ چلا چہرہ کھولنے میں ہمیشہ یہ علت ہو, نہیں ہوتا ہے. جب علت اس کی فتنہ ہے تو فتنہ ہمیشہ چہرہ کھولنے میں ہوگی. اور مجھے آج بتا دیجئے کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کوئی عورت سامنے آئے اور فتنہ مرد میں یا عورت کے دل میں نہ اٹھے, فتنے سے مراد تو یہی ہے نا کہ نامحرم کی طرف کشش ہو جانا یعنی گناہ میں مبتلا ہوا, وہ تو ہو کے رہتا ہے تو ممکن ہی نہیں. ایک اور حدیث شریف ہے اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز خیبر اور مدینہ منورہ کے درمیان میں قیام فرمایا, 3 دن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے, وہی جنگل میں ولیمہ ہوا. اور ولیمے میں کوئی گوشت روٹی تو تھی نہیں بلکہ متفرق قسم کی دوسری چیزیں تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے دسترخوان بچھانے کا حکم فرمایا جن پر کھجوریں اور پنیر اور گھی لا کر رکھ دیا گیا. اور مجھے حکم فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لوگوں کو بلاؤ. میں بلا لایا اور لوگوں نے ولیمے کی دعوت کھائی. پورے لشکر میں سے جن کو نکاح کا علم نہ ہوا تھا وہ لوگ اس تردد میں رہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما دیا ہے یا ان کو باندھی بنا لیا ہے. پھر خود ہی فیصلہ کر دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردے میں رکھا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں اور امہات المؤمنین میں سے ہیں, یعنی امت کی ماؤں میں سے ہیں, ورنہ یہ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لانڈی بنا دیا. لانڈی باندھی یا کنیز کہتے ہیں. یہ ان عورتوں کو بنایا جاتا تھا جو کفار سے جہاد میں وہاں سے عورتیں ان کو ان کے مرد قتل کر دیے جاتے تھے, تو عورتیں جو ہوتی تھیں ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا کہ ان کی دیکھ بھال کرو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اپنی سواری پر ان کے لیے پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور ان کو سوار کر کے ان کے لوگ اور لوگوں کے درمیان اور ان کے درمیان پردہ تان دیا. اس سے سب سمجھ گئے کہ وہ ام المؤمنین ہیں, یعنی بیوی. یہ قصہ یوں تھا کہ غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا. خیبر میں یہودی رہتے ہیں. ان یہودیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے ابن اختب. اس جنگ میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر قتل ہو گئے. جنگ کے ختم پر جب قیدی جمع کیے گئے تو ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد کر کے, تو ان کو پہلے آزاد کیا کیونکہ ان کی حیثیت باندھی تھی, ان کو آزاد کر کے نکاح فرما دیا. اس سے اس حدیث شریف سے یہ ثابت ہوا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بات بہت مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی تھی کہ آزاد عورت کو پردے میں رہنا ضروری تھی. اس لیے انہوں نے خود ہی اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردے میں رکھا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ آپ کی بیوی ہیں, ورنہ سمجھیں گے کہ آپ نے ان کو لانڈی بنا دیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور لوگوں کے درمیان پردہ تان دیا تو سب نے سمجھ لیا کہ یہ لانڈی نہیں بلکہ بیوی ہیں. اگر اس زمانے میں پردے کا رواج نہ ہوتا, آیت حجاب کے نازل ہونے کے بعد, آیت حجاب 5 نازل ہوئی, تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن پردہ تھا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سمجھتے تھے, بولے چلتے پردہ ضروری ہے. یہ واقعہ جو ہے ہم لوگوں کے لیے بعض سے عبرت ہے, قابل عبرت ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سفر میں نکاح فرمایا اور ولیمہ بھی وہی ہوئی ہے, تو اہتمام ہے. یہی ہے ولیمہ میں سنت. ہم لوگوں نے شادی کے لیے بڑے بڑے بکھیرے تجویز کر رکھے ہیں اور ان کی وجہ سے شادیوں میں بہت دیر بھی ہو جاتی ہے اور بھاری قرض ہو جاتے ہیں لوگوں کے اوپر. دنیا بھر کے عزیز و اقارب جمع ہوں, سفر کے اخراجات برداشت کریں اور تلاشی ہوئی کتنی رسموں کی پابندی ہو اور مکان مزین کیے جائیں, دلہا دلہن کے لیے جوڑے بنے, بہت سارے اسی طرح بہت سی قیدیں اور شرطیں آگے پیچھے لگا رکھتے ہیں جو خاندانوں کے لیے عذاب بنی ہوئی ہیں. یہ رسوم مصیبت ہے. مگر اور کچھ ایسا عورتوں کے پھندے میں اور رواج کے شکنجے میں اپنے آپ کو ہم نے ڈال رکھا ہے کہ سنت کے موافق سادہ طریقہ پر بیاہ شادی کرنے کو عیب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اب تو خیر بہت بڑھ گئی ہے بات, بہت پرانی بات ہے. اب تو جتنے شادی ہال وغیرہ ہیں یہ سب صرف گناہ ہیں, اور گناہ نہیں بلکہ علی الاعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اس قدر پامال کرتے ہیں, اس قدر پامال کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتا دیے ان کو, بالکل ہی نظر انداز کر کے ان کی جگہ گناہوں سے بھر دیتے ہیں. ایسی جگہ جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے ولیمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا, جو کچھ بھی میسر ہوا وہی کھلا دیا. اگر اس سنت پہ عمل ہو تو غریب آدمی بھی ولیمہ کر سکتا ہے, ہاں اس ولیمے میں نام و نبوت نہ ہو. قرآن کی آیت ہے, عورت جو ہے کا پردہ کہاں نہیں ہے اس کی تفصیل ہے, کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے. ترجمہ ہے کہ اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں، مگر جو ان میں سے غالباً کھلا رہتا ہے، جس کو ہر وقت چھپائے رہنے میں حرج ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا تھا اور اپنی زینت کے موقع کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دے مگر اصل زید پر، یعنی وہ ہے اپنے شوہروں پر یا اپنے محارم پر، یعنی باپ شوہر کے باپ، بیٹوں اپنے شوہروں کے بیٹوں، یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر، یا اپنی عورتوں پر، یا اپنی لونڈیوں پر، یا ان مردوں پر جو تفیری کے طور پر رہتے ہوں ان کو ذرا توجہ نہ، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کی پردے والی باتوں سے بھی ناواقف ہیں، اور اپنے پاؤں زور سے زمین میں نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے. اور مسلمانوں، تم سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح. اب اس میں بہت سی لوگوں کا بتایا ہے کہ ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے، یعنی چہرہ اور ہاتھ ان کے سامنے کھول سکتے ہیں. اس آیت میں اول عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت اور عفت کو محفوظ رکھیں، اور اسی طرح سے حکم مردوں کے لیے بھی ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو عورتوں مردوں کے لیے یکساں حکم ہے. جہاں عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، مرد کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے. لیکن جن عورتوں میں پردے کا اہتمام ہے، افسوس ان میں بھی حفاظت نظر کا اہتمام ہے، حالانکہ بدکاری کی پہلی سیڑھی بد نظری ہی ہوتی. بد نظری سے جتنی بھی فتنے ہیں بد نظری سے ہی شروع ہوتے ہیں. بد نظری کس کو کہتے ہیں؟ کہ نامحرم کو دیکھنا، یہی بد نظری. نامحرم کو دیکھے گا تو بد نظری ضرور ہوگی. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور پھر اس میں اس کا استثناء فرمایا کہ جو ان میں ظاہر ہوتا رہتا ہے، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں. اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو مہاجر عورتوں نے موٹی موٹی چادروں کو کاٹ کر دوپٹے بنائے. دوپٹے کا مصرف شریعت کے نزدیک صرف سر ڈھانکنا ہی نہیں ہے، بلکہ گلا اور سینہ بھی دوپٹے سے ڈھانکنا لازم ہے. بعض اوقات گریبان کے بٹن کھلے رہ جاتے ہیں، اور آج کل کی عورتیں سر چھپانے کو عیب سمجھتی ہیں، اور دوپٹہ اوڑھتی بھی ہیں تو اول تو وہ اس قدر باریک ہوتا ہے کہ سر کے بال اور حسن و جمال اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے. دوسرے اس قسم کے کپڑے کا دوپٹہ بناتی ہے کہ سر پر ٹھہرتا ہی نہیں، بار بار سرکتا ہے اور پردے کے مقصد کو فوت کر دیتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کے بھائی عبد الرحمان بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئی. اس وقت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، اس کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھاڑ ڈالا اور اپنے پاس سے ان کو موٹا دوپٹہ اڑا دیا. ان روایات سے معلوم ہوا کہ باریک دوپٹہ استعمال کرنے سے سخت پرہیز کرنا لازم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عورتوں کے محرموں کا ذکر فرمایا کہ عورتوں کے محرم کون کون ہیں، اور محرموں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتے ہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ زینت سے مواقع زینت مراد ہے، یعنی ہاتھ، پنڈلی، بازو، گردن، سر اور کان، یہ محرم کے سامنے کھول ہو سکتے ہیں. چونکہ انہی جگہوں کے اوپر زینت کی چیزیں لگائی اور پہنی جاتی ہیں، اس سے ان کو زینت کے مواقع سے تعبیر کر دیا. اور محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی حال میں نکاح درست نہ ہو. اور اس آیت میں جو ابھی پڑھی گئی اکثر محارم کا ذکر فرمایا گیا، لیکن مامو اور چچا کا ذکر اس میں نہیں ہے. اصولاً چچا اور مامو بھی محرم ہیں. اور محارم کے ذکر کے بعد فرمایا او نسائن، یعنی مسلمان عورتیں دوسری عورتوں کے سامنے جو ہم مذہب ہوں یعنی مسلمان ہیں ان پہ ظاہر کر سکتے ہیں، خواب رشتے دار ہوں یا نہ ہوں. کیونکہ یوں ہے او نسائی، جو عورتیں ہیں ان پہ ظاہر کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں درر مختار میں ہے کہ کافر عورت اجنبی مرد کی طرح سے, لہذا اس کو یہ موقع نہ دیا جائے, یعنی جس طرح سے یہ محرم نہیں ہے, یعنی اس کے ساتھ وہی حکم ہوگا جو نہ محرم کا ہوگا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ پاک باز مسلمان عورت کو یہ بھی نہ چاہیے کہ فاسق و فاجر عورت کو اپنی طرف دیکھنے کا موقع دے, کیونکہ وہ پاک باز عورت کا حسن و جمال غیر مردوں سے بیان کرے گا. اور ما ملکت ایمانہن, یعنی جو ان کی باندیاں ہیں ان کے سامنے بھی عورتیں اپنی زینت کا اظہار کر سکتا. پھر اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یعنی مسلمان عورتیں ایسے مردوں کے سامنے بھی مواقع زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں جو محض کھانے پینے کے لیے طفیلیوں کی طرح سے گھروں میں ہوں, اور قوت مردانہ ختم ہونے کی وجہ سے اور ہوش و حواس درست نہ ہونے کے بعد عورتوں کی طرف ذرا بھی میدان نہ رکھتے. علماء تفسیر نے اس کی تفسیر میں جو کچھ کہا ہے سب کا یہی خلاصہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ مرد مراد ہے, وہ شخص مراد ہے جس کی عقل اس قدر بے ٹھکانہ ہو چکی ہے, اسے کچھ پتا نہ ہو کہ عورتوں کے معاملات کیا ہوتے ہیں. ایسی عقل سے وہ کہ گھر میں پڑا رہتا ہے صرف کھانے پینے, بس وہ پیٹ بھرنا ہی جان رہا ہے, اور بہت بوڑھا بھی ہو ساتھ کہ اس کی خواہش نفسانی مردہ ہو جائے. تو ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے جن کی عقل ہی ختم ہو چکی ہے, ان کو اس کی تمیز ہی نہیں رہی نامحرم میں, ان کے لیے گنجائش, یعنی آیت میں حکم ہے کہ وہ محرم ہی ہوں. اب مفسرین نے بے عقل کے ساتھ اس کے بوڑھے ہونے کی بھی تعریف کرائی, اور اس کے بعد اب مثل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, تو یہ جو لڑکے ہیں جن کو ابھی عورتوں کے پردے والی باتوں سے واقفیت نہیں ہوئی ہے, ان کے سامنے بھی عورتیں آ سکتی ہیں اور اپنے زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہیں. اس بارے میں فرمایا کہ واضح ہو کہ نابالغ لڑکے تین طرح ہیں, ایک تو وہ جن کو بالکل کسی چیز کی تمیز ہی نہیں, بس جمادات کی طرح, ایسے بچوں سے کسی طرح کا کوئی بھی پردہ لازم نہیں. دوسرے وہ لڑکے جن کو عقل و تمیز تو ہے لیکن ابھی اس حد سے شہوت کو نہیں پہنچے, اور تیسرے وہ لڑکے جو قریب البلوغ ہیں, ان کا وہی حکم ہے جو بالغ مردوں کا ہے, یعنی جو عورت ان کی محرم نہ ہو اس پر لازم ہے کہ ان سے ایسا ہی گہرا پردہ کرے جیسے دوسرے غیر محرموں سے شرعاً ضروری ہے. اس کے بعد یہ آیت ہے, آیت کا یہ حصہ ہے, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, کہ اپنے پاؤں زمین پہ نہ مارے, زور سے نہ رکھ کر, تاکہ ان کا مخفی زیور کا آپ لوگوں کو پتہ چل جائے, یعنی اتنی زور سے زمین, یعنی ایسی حرکت کوئی کی جس سے زیور کی آواز نامحرم تک چلی جائے, یہ منع کیا. اس بارے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کی پردے کے بارے میں, ان کا ایک ملفوظ ہے وہ سنا تھا, حضرت نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے چہرے کے پردے کو ثابت کیا. فرماتے ہیں حضرات فقہا نے عورت کے چہرے اور ہاتھ کی ہڈیوں کو ستر سے مستثنا فرمایا, ستر میں شامل نہیں عورت کا چہرہ اور ہاتھ کی ہڈیاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں یہ چیزیں کھلی رہیں تو نماز ہو جائے گی. اس میں فقہا نے قدموں کا بھی یہی حکم بتایا ہے. اس کے علاوہ عورت کا سارا بدن ستر میں داخل ہے, اس میں سے کوئی بھی حصہ نماز میں کھلا رہے گا تو نماز نہ ہوگی. یہ مسئلہ ستر پوشی کا ہے, غیر محرموں سے عورت کا پردہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کا مدار فتنے کے اندر سے ہے, اور ظاہر ہے کہ عورت کا چہرہ اس کے بدن کا ممتاز حصہ ہے, اس کے غیر محرموں کے سامنے کھولنے میں بڑا فتنہ ہے. دیکھیے فتنہ اس کی علت ہے پردے, لیکن اس وجہ سے کہ چہرے میں ہے ہی فتنہ. اگر فتنہ نہ ہوتا تو مہاد المومنین کو یہ کیوں کہا جاتا کہ پردے کے پیچھے سے کوئی بات ضروری کہیے تو کیوں کہا جاتا؟ تو یہ جو لوگ آج کل لے لیتے ہیں کہ میں فتنہ نہیں ہے, ہمارے بیٹے تو سب معصوم ہیں, یہ بھابھی کو تھوڑی دیکھیں گے, سبحان اللہ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جوان ہونے کے بعد وہ نامحرم کو دیکھیں اور فتنہ نہ کرتا ہے. اسی لیے حضرات فقہا نے غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں دی ہے, اور اس مسئلے کے متعلق حق تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے جو نص قطعی ہے اور وہ یہی ہے اسی آیت کے حصے ولا یضربن بأرجلهن یعنی عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح نہ مارے کہ اس سے زیور وغیرہ کی آواز نکلے اور غیر محرموں تک پہنچے اب بتائیں اب فرماتے ہیں کہ ملومت یہ ظاہر ہے کہ زیور جو ہے عورت کا جز تو نہیں ہے ایک باہر کی چیز منفصل چیز عورت کسی کا تو جز نہیں ہے اس کی آواز سے اتنا فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ تو نہیں ہے جتنا کہ چہرہ کھولنے سے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت کے زینت کے ممتاز حصے یعنی چہرہ کھولنے کی اجازت دے دی جائے جب زیور کی آواز تک کی اجازت نہیں ہے اور یہ ہے نص قطعی یہ ہے نص قطعی کہ عورت اپنے پیر زمین پر اس طرح سے نہ مارے کہ زیور کی آواز نہ محرم مرد تک پہنچ جائے اس سے سارا پردہ ثابت ہو گیا پردے کے بارے میں چونکہ دیندار عورتوں میں بھی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے اس کے علاوہ فلا تحزان بالقول آیا ہے کہ نرمی مت اختیار کرو بات کرنے میں اگر پردے کے پیچھے سے بھی بات کرنی پڑے اور پردے کے بارے میں ایک یہ آیت جو قرآن کی ہے یہ بھی بہت ہی عجیب ہے اور اس کو بھولنا نہیں چاہیے والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم اور وہ عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے کہ وہ ایسی ہیں کہ ان کو دیکھے کوئی مرد ان کو گن آئے جڑیاں پڑ پڑی نکاح کا کوئی ان کا سواری نہیں اور ان میں اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اپنے زائد کپڑے غیر محرم کے سامنے اتارتا بشرطے کہ اظہار زینت کا خیال نہ ہو اور اس سے بھی احتیاط رکھے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے قواعد جو ہیں عورتوں میں قواعد کہا گیا تو یہ وہ عورتیں ہیں جو بالکل ہی بری ہیں ان کو یہ اجازت دی گئی کہ اپنے زائد کپڑے اتار دو زائد کپڑے تو وہی ہیں جو چہرے کا پردہ کرتے ہیں لکھا اسی طرح اسی کتاب میں القواعد من النساء کی تفسیر یہ ہے کہ مردوں کے سامنے وہ آئے تو وہ اس سے گن کر ان کے متعلق فرمایا ہے اگر کپڑوں کے اوپر کی چادر یا چہرے کا نقاب غیر محرم کے سامنے ہٹا دے تو اس کی اجازت ہے یعنی وہ دونوں ہاتھ اور چہرہ اور پیر کھول سکتی ہیں بس یہ مطلب ہے اس کا تو جب یہ اجازت اتنی بوڑھی عورت کو دی گئی ہے تو پتہ چل گیا کہ دوسری عورتوں کی اجازت نہیں ہے جب بڑی کھوسٹ عورت کے لیے ارشاد ہے بلکہ یہی نہیں فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ بھی نہ کھولے وہیں یستعفف خیر لہن چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں غیر محرم کے سامنے بڑی عورت کھول تو سکتی ہے مگر اس سے بھی پرہیز کرنا بہتر ہے ان کے لیے بھی یہ کہا تو پھر نامحرم کے سامنے جانے کی کیسے گنجائش ہو سکتی کوئی گنجائش نہیں ایک اور حدیث شریف ہے یہ بھی ہمارے حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب بار بار سناتے ہیں حضرت ابو صاحب رحمۃ اللہ علیہ تابعی کا بیان ہے کہ ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس اثناء میں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اچانک ہم نے ان کے تخت کے نیچے کچھ حرکت کی آواز سنی ہم نے دیکھا تو سانپ گزرا ہے مطلب میں پناہ میں رکھا لہذا میں اس کو مارنے کے لیے کودا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے اشارے سے مجھے روک دیا اور بیٹھنے کو کہا لہذا میں بیٹھ گیا جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو حویلی کے اندر ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ کیا تم اس گھر کو دیکھ رہے ہو میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا اس گھر میں ایک جوان آدمی تھا جو ہماری قبیلے سے تھا اور اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق کے لیے نکلے وہ جوان بھی ہمارے ساتھ تھا جب آدھا دن گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے کر وہ جوان اپنے گھر آ جاتا ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم ہتھیار لے کر جاؤ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ قبیلہ بنو قریظہ تمہاری جان نہ لے لے یہ سن کر اس شخص نے اپنا ہتھیار لے لیا پھر گھر کی طرف واپس ہوا وہاں پہنچ کر اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی گھر سے باہر دونوں کباڑوں کے درمیان کھڑی ہے اور اس کو دیکھ کر اسے سب غصہ آیا کہ یہ باہر اس کی غیرت کا تقاضا ہوا کہ عورت کو نیزہ مار. اتنا جوش آیا غیرت کا کہ بے پردہ چہرہ کھولے کھڑی ہوئی. چنانچہ بیوی کی طرف سے نیزہ پڑھا دیا. اس کی بیوی نے کہا نیزے کو روک اور گھر میں داخل ہو کر دیکھیے کہ مجھے کس چیز نے باہر نکالا ہے. چنانچہ وہ شخص گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بڑا سانپ بستر پر لپٹا ہوا پڑا ہے. اس کو دیکھتے ہی نیزہ بڑھایا اور سانپ کو نیزے میں پرو دیا اور پھر گھر سے نکل کر نیزے کو صحن میں گاڑ دیا. اس وقت سانپ تڑپ کر اس شخص پہ حملہ کر دیا اور سانپ کی اور اس شخص کی موت وہیں اسی وقت ہو گئی. اس کی سانپ کے زہر سے ہو گئی اور یہ تو خیر نیزے میں پرو ہی دیا گیا تھا. اور بیک وقت اس طرح دونوں کی جان گئی. یہ معلوم نہ ہو سکا پہلے کس کی موت ہوئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس واقعے کا ذکر کر کے عرض کیا کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اس کو زندہ فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی زندگی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. تم لوگ اپنے آدمی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو. پھر فرمایا کہ ان گھروں میں انسانوں کے علاوہ اور بھی رہنے والی چیزیں ہیں جن میں سانپ بھی ہیں اور سانپ کے روپ میں جنات بھی ہیں. لہذا جب تم ان سانپوں میں سے کسی کو دیکھو تو تین بار اسے مار ڈالنے کا اعلان کر دو. اعلان سن کر چلا جائے تو بہتر ہے ورنہ قتل کرو کیونکہ وہ یا تو سانپ ہے یا کافر جن ہے. وہ سانپ کے روپ میں آیا ہے. اس کے بعد فرمایا جاؤ اپنے آدمی کو دفن کرو. اس قصے سے بہت سی چیزیں معلوم ہیں. سب سے اہم چیز جو ابھی بیان کرنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ نوجوان صحابی جب اپنے دروازے پر پہنچے اور اپنی بیوی کو گھر سے باہر کھڑا پایا تو ان کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ایسی عورت کو زندہ رہنے دیں جو اپنا چہرہ کھول کر باہر کھڑی. لہذا اپنی بیوی کو مارنے کے لیے نیزہ بڑھایا. اس سے معلوم ہو گیا کہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کسی عورت کا بے پردہ باہر نکلنا بدترین جرم تھا. اب یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی یاد تازہ ہو جائے اور جو لوگ بے پردہ ہیں ان کو بتائیں کسی ان کو بتانا چاہیے کیسی غلط فہمی اتنا ہے. آج کل جدھر دیکھیں جوان لڑکیاں بالکل بے پردہ رنگین لباس میں نکل رہی ہیں. رشتے داروں میں آ رہی ہیں جا رہی ہیں کہ ڈرائیو کر رہی ہیں گاڑیاں سب آرام ہے. اب ہم ہوگا ہی ہے. مجھے حضرت نے فرمایا تھا میں امریکہ میں چونکہ 10 سال رہا مجھے حضرت نے فرمایا تھا کہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ دیکھو گناہ سے مانوس نہ ہونا گناہ سے مانوس ہونا کفر ہے. اب جناب ہماری رشتے دار عورتیں ہماری بھانجیاں بھتیجیاں وغیرہ وغیرہ آتی ہیں جاتی ہیں گھروں میں السلام علیکم ان کو دعا بھی کرتی ہیں دعا لیتی بھی ہیں باتیں بھی کرتی ہیں اور پھر بالکل ہی چلی جاتی ہیں گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں یا رکشے وغیرہ انتظار کرتی ہوتی ہیں سڑک کے اوپر کھڑی ہیں تو ہم مانوس ہو جائیں گے. مانوس ہو گئے نہیں مان گیا بے پردگی سے مانوس جو ہو جائے گا اس کو عیب نہیں سمجھے گا. شاہ الحق صاحب کا فتویٰ میرے پاس ہے جس نے پوچھا کہ چچازاد ماموزاد خالازاد دیکھ دیور بہنوئی وغیرہ سے پردے کے بارے میں تو انہوں نے جواب میں لکھا ہے فتوے میں کہ فرض ہے سب سے پردہ فرض ہے اور ان کو مایوس سمجھنا کفر ہے. فتوے میں لکھا مایوس سمجھنا جب کیا کریں بھائی پردے کو مایوس سمجھنے لگ گیا کیونکہ بے پردگی سے اتنا مایوس ہو گئے. اور ہے بھی واقعی صحیح بات اتنی کم لڑکیاں اتنی کم عورتیں آج کل پردے میں ہیں زیادہ تر تو بے پردہ. یہ جو ہے آج کل بالکل ہی ہوا الٹ گئی کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کسی عورت کا بے پردہ باہر نکلنا بدترین جرم تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردہ مولیوں کی ایجاد ہے اس واقعے سے ان لوگوں کے دعوے کی صاف تردید ہو جاتی ہے. دیکھیے مردوں سے مدینہ منورہ اس وقت خالی تھا. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں تھے کھدائی کر رہے تھے خندق کا دوپہر کا وقت اس اسنا میں جب ایک شخص اپنی بیوی کو باہر کھڑا دیکھتا ہے تو غیرت کے جوش میں حملہ آور ہو جاتا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی عورتوں کا بے پردہ ہو کر باہر نکلنے کا خدا نخواستہ رواج ہوتا تو وہ صحابی اس قدر برہم کیوں ہوتے. اور ایک اور حدیث شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نامحرم عورتوں کے پاس مت جایا کرو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ عورت کے سسرال کے مردوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سسرالی رشتہ دار تو موت ہے، فیور جیٹ، ایسے کتنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو کہ عورت کے شوہر کے رشتہ دار ہیں، ان کو فرمایا وہ تو موت ہے. یہ حدیث شریف بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اس حدیث شریف میں جو سب سے زیادہ قابل توجہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی سسرال کے مردوں کو موت سے تنبیہ کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے جیٹھ، دیور اور نندوئی وغیرہ سے اور اسی طرح سسرال کے دوسرے مردوں سے گہرا پردہ کرے. یوں تو ہر نامحرم سے پردہ کرنا لازم ہے، لیکن جیٹھ، دیور اور اگلے ان کے رشتہ داروں کے سامنے آنے سے اسی طرح بچنا ضروری ہے جیسے موت سے بچنے کو ضروری خیال کرتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو اپنا سمجھ کر اندر بلا لیا جاتا ہے، بے تکلف جیٹھ، دیور، شوہر کے عزیز و اقارب اندر چلے جاتے ہیں، جہاں الگ گھر ہو اور جہاں گھر جوائنٹ ہے وہاں تو ہر وقت ہی. اب ایک بہت بڑے یعنی معزز دینی خاندان، میں نام نہیں لوں گا، ان کے ہاں کبھی اتنا سخت پردہ ہوتا تھا کہ اگر عورت اترتی تھی گاڑی سے تو پہلے پردہ ڈالا جاتا تھا کہ کوئی نوکر چاکر بھی نہ دیکھتے، ان کے برقعے کو بھی نہ دیکھتے، پھر وہ اترتی تھی اور جا کے اندر جاتی. اب یہ کہ باورچی بھی کام کر رہے ہیں اور آپ اس میں یہ ستزاد ماموزاد دیور جیت پردے کا اہتمام، تو 10,000 مصیبتوں میں تو وہ دنیاوی مبتلا ہو چکے ہیں، مقروض وہ ہو چکے ہیں، بیمار طرح طرح کے وہ ہو چکے ہیں، پریشانیاں ان کو ہیں. تو بھائی یہ جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کرے گا تو کیا اس میں وبال نہیں آئے گا؟ وبال آئے گا، اور دین داروں میں زیادہ وبال آئے گا، کیونکہ تم تو مثال بنے ہوئے ہو، تم کو دیکھ کر تمہارے ہاں اگر صحیح پردہ نہیں ہے تو ساری دنیا تو صحیح پردہ چھوڑے گی تم کو دیکھ کر. اور ہو رہا ہی ہے چاچا دیکھ رہے فلاں کیا تو ایسا ہے، فلاں کیا تو ایسا ہے. تو تم جو دیندار اپنے آپ کو مشہور کرا چکے ہو، داڑھی رکھ چکے ہو، عورتیں برقع پہننے والی ہیں اور بالخصوص درس میں آتے ہیں، سنتے ہیں کسی بزرگ سے متعلق، ان کو تو بہت ہی سب پردہ کرانا چاہیے گھر کے اندر. جب ایسا ہوتا ہے تو ہنسی زندگی تک کی نوبت آتا ہے اور شوہر یہ سمجھتا ہے یہ تو اپنے ہیں، ان سے کیا روک ٹوک کی جائے. لیکن اس کی وجہ سے کتنے ہی شرمناک واقعات پیش آ جائے، کیونکہ یہ فطری چیز ہے. اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرال کے مردوں سے بچنے اور پردہ کرنے کی سخت تاکید فرمائی ہے اور ان لوگوں کو موت بتا کر یہ سمجھایا ہے کہ ان سے ایسا پرہیز کرو جیسا موت سے بچنے کو طبیعت چاہتا ہے. اور ان لوگوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنی بھاوج اور سالے کی بیوی سے خلا ملا نہ رکھنا اور اس پہ نظر نہ ڈالنا. بعض عورتیں اپنے دیور کو چھوٹی عمر میں پرورش کر سکتی اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے پردہ کرنے کو برا سمجھتی ہے. اور اگر مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نامحرم ہے تو کہتی ہے اس کو تو ہم نے چھوٹے سے سے پالا ہے، رات دن میرے ساتھ رہا ہے، اس سے کیا پردہ؟ بتائیے، یہ بڑے گناہ کی بات ہے. لکھا ہے اس کتاب میں یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی گناہ بھی کرے اور شریعت کے مقابلے میں کٹھجتی پر اتر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دیور کو موت بتایا اور جہالت کی ماری عورتیں اس کے مقابلے میں اس کے سامنے آنے کو ضروری سمجھا. بھائی میں پڑھ رہا ہوں کتاب، آپ لوگ سب گواہ ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دیور کو موت بتائیں اور جہالت کی ماری عورتیں اس کے مقابلے میں اس کے سامنے آنے کو ضروری سمجھا. اور ایک اور بات دیکھیے، پردہ حق شرعی ہے، یہ حقوق العباد نہیں ہے، شوہر کا حق نہیں ہے کہ شوہر کی وجہ سے پردہ نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شوہر جس سے پردہ کرائے اس سے پردہ کرنا ضروری اور جس کے سامنے آنے کو شوہر کہے اس کے سامنے آ جاؤ، یہ سراسر غلط ہے. کسی بھی نامحرم کے سامنے آنے کی اجازت نہیں اور خلاف شریعت شوہر کی اجازت اور اس کے حکم کا کچھ اعتبار. خلاف شریعت اگر اجازت دے رہا ہے شوہر تو اس کو بھی گناہ ہوگا، ان کو بھی گناہ ہوگا. یہ جو ہے جوائنٹ فیملی کا مسئلہ، مفتی رشید صاحب نے لکھا ہے کہ اگر گھر تنگ ہو، اس کی ملومت بھی گھر تنگ ہو، گنجائش ہو ہی نہیں اور ساتھ رہنا ہو، وہ بھی ایک آدھ دو شریف ایسا ہو جاتا ہے، شریف معمر ہو کوئی، اس میں بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے کیسا. اگر مرد جو ہے وہ ایسے ہیں کہ نگاہ اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جائز نہیں ہے ساتھ رہنا. وہ مردوں کو جو ہے جو نامحرم مرد گھر میں رہیں ان کو حکم ہے ایسی صورت میں مجبوری کی کہ جب وہ آئیں تو بتا کر آئیں تاکہ عورت اس وقت پیٹ کر لے تاکہ چہرے پہ نظر نہ پڑے. ایسے تو احکام ہے کہ ہم لوگوں نے ان احکام کو چھوڑ دیا ہے دینداروں نے, اس سے ہمیں عمل کرنا چاہیے. ورنہ دیکھیں وبال تو آگے رہے گا, گناہ جب ہوگا اس کا وبال, جب گناہ ہوگا. تم سمجھو نہیں یہ میرے اوپر وبال کیوں آیا, لیکن وبال تو آ رہا ہے. کوئی طرح طرح کی بیماریاں پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دن رات ہیں, لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ کی وجہ سے, انہیں گناہوں کی وجہ سے تو ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, تقویٰ عطا فرمائے. آمین.